اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بیدد کل ذرت میات الفاظ فمنتین، سورہ مائدہ آیت نمبر 83.
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں.
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اللہ کہتا ہے جب انہوں نے قرآن کو سنا جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا تھا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ وہ پہچان گئے حق کو. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، انہوں نے کہا اے اللہ، ہم بھی ایمان لائے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جس نے گواہی دی اللہ کے رسول کی اور قرآن کی. یہ واقعہ یہ جو ہے، اس جب صحابہ ہجرت حبشہ کی طرف گئے، یہ اس وقت کا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ تھے نصارہ تھے، یہ عیسائی تھے، وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی. تو جب صحابہ وہاں پہلی ہجرت ہوئی وہاں گئے، تو یہ لوگ جو مکہ والے تھے یہ ان کے پیچھے گئے، اور ان کے جو ان سے جا کے کہا کہ یہ جوان لڑکے ہیں اور یہ باغی ہو گئے ہیں، یہ ہم سے بھی باغی ہو گئے ہیں، تمہارے دین کو بھی نہیں مانتے اور اب ہوئے ہم انہیں لینے آئے. جب نجاشی کو پتہ چلا تو اپنے کہا، نجاشی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی ہے ایسا مکے کا سربراہ یا کوئی آدمی جو جس سے میں بات کروں؟ تو انہوں نے ابو سفیان جو تھے ان کو بلایا اور ان کو بھی بلایا کہ آپ آ جائیں بات کریں. اب یہاں جو ان کے لیڈر تھے جو جنہوں نے ہجرت کی تھی، وہ جعفر بن طیار تھے. تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ اب کیا کریں، ہمیں تو ہر حالت میں سچ بولنا ہے، یہ عیسائی ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی شکل میں ہمیں بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حیثیت تھی، تو پیغمبر تھے، اللہ کے بندے تھے، تو ہم تو سچ بولیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کچھ اپنی بچاؤ کے لیے کوئی غلط کریں. جب نجاشی نے اس میں بلایا تو اس نے نجاشی نے سوالات کیے، ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور اس سے سوالات کیے ابو سفیان سے کہ اچھا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے میں پیغمبر آئے کوئی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی. یہ پیشن گوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مذہب میں ہر پیغمبر نے دی تھی، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہر کتاب میں تھی، ہر پیغمبر نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی بھی تھی، سب نام تک بتائے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے پوچھا، سوالات کیے. اب سوالات میں ایک سوالات یہ بھی تھا کہ کیا وہ پیغمبر لڑائی جب ہوتی ہے تو کیا ان کو شکست ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کبھی ان کو شکست ہوتی ہے، کبھی وہ جیت جاتے ہیں. یعنی مختلف سوالات کیے. پھر انہوں نے کہا اچھا، جعفر طیار سے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو. تو انہوں نے کیا کون سا کلام ان پہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی. تو اب سورہ مریم میں تو یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. تو نجاشی نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، جو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا بالکل ہی صحیح ہے، وہ حق ہے، اور جو بھی آپ نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام ذرا بھر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول ہے اور بندے ہیں، اور ان سے کہا، بن سفیان سے کہا کہ جاؤ تم لوگ جاؤ اور یہ یہاں آرام سے رہیں گے، تو اس اور ان کی خاطر مدارت کی، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن حق ہے، اس کی حقانیت ثابت ہے جو صحیح معنوں میں۔ اب اسے مجھے کیسے سمجھنا ہے، یہ تو میں نے آپ کو پس منظر بتایا، لیکن مجھے اسے کیسے سمجھنا ہوگا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قرآن حق ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے گا اور اللہ کو اسے محبت کرے گا اور اپنی تلاش کر کے اللہ کی تک پہنچے گا، ظاہر ہے سب سے پہلے تو اپنے کو پہچاننا ہے، جب تک ہم اپنے کو نہیں پہچانیں گے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن جب ہم نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، اللہ کو مقصد زندگی بنا لیا، تو اب جو بھی قرآن کی آیت ہمارے سامنے آئے گی، ظاہر ہے اس کو تو ہم سن رہے اور سمجھ رہے، تو وہ ہمارا دل اب نرم ہو گیا، اب دل نرم ہو گیا، قرآن کی حقانیت ہمارے دل میں اتر گئی، وہ نور ہمارے دل میں اتر گیا، وہ نیت کرنے سے، ارادہ کرنے سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز جو قرآن میں کہی گئی ہے اس کو وہ اس کی حقانیت ہمارے دل پر اترتی رہتی ہے کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ آپ لوگ تجربہ کر کے دیکھیں، اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اب اس وقت جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو اب ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل اللہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ اب سب کیوں کہ وہاں دل جو ہے دل صاف ہوتے جا رہے ہیں، اس نیت کی وجہ سے، اس ارادے کی وجہ سے، اس کنیکشن کی وجہ سے، اور سب سے بڑی بات اس اللہ والوں سے جڑنے کی وجہ سے، آہستہ 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 ہمیں ہر چیز پر یقین آتا چلا جاتا ہے، وہ قرآن کی حقانیت ہم پہ ثابت ہوتی چلی جاتی ہے، اپنی زندگی اور دنیا کی حقیقت پتہ چلتی جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، اور ہر وقت ہم تیار رہتے ہیں کہ کس طرح اپنے رب کو راضی کریں، کس طریقے سے اللہ کو راضی کریں، اور ہر وقت ہم کوشش میں رہتے ہیں کہ ایمان کی ہماری موت آئے، ایمان کی حالت میں آئے، اور ہر وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، یہ اس ہمارے لیے اس لحاظ سے ہے کہ ہر جب ہم اللہ سے جڑ جائیں گے اللہ والوں کے ذریعے سے، اور اس پہ عمل شروع ہو جائے گا، مقصد زندگی بنا لیں گے، اللہ کی پہچان اس ولی اللہ کے ذریعے سے ہمیں ہونے لگے گی، عمل کرنا شروع ہو جائیں گے، تو خود بخود ہمارے دل پر قرآن اترنا شروع ہو جائے گا، اس کی حکمتیں آنی شروع ہو جائیں گی، اس کا یقین آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ قرآن یعنی حق ہے، سچا ہے، اور یہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ہے، تو ہمیں جب ہم سچے ہو گئے، ہم نے اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کر دیا اور ہم سچے ہو گئے، ہم نے ارادہ کر لیا اللہ کو پانے کا، تو یہ پھر یہ کیفیت پھر آتی ہے ہمارے دل میں کہ ہر چیز میں پھر ہمیں اللہ کی طرح اللہ کا کی وہ محبت آتی ہے، وہ جذبہ ہم میں آتا ہے، اور پھر اس سے ہمارے دل میں اللہ کا خوف بھی آتا ہے، اس خوف کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے پھر آنسو بھی آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری یہ حالت کب آئے گی۔
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ،
اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا۔
اچھا، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ۔ اب اس وقت یہ آیت میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کی طرف آ گئے، اللہ سے ہم جڑ گئے، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف آ گیا، ہم نے اللہ کو مقصد زندگی بنا لیا، تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ہم اللہ کو پہ یقین ہمیں نہ آئے، اور قرآن کی حقانیت پہ یقین نہ آئے کہ یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. آج کل کے جو حالات ہیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں, اگر ہم میں ایمانی قوت آ جائے, وہ اللہ اور رسول کی محبت آ جائے, تو ہمیں ہر چیز کا خود بخود پتہ چلتا چلا جائے گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. ہمارے اندر سے وہ گواہی دینے شروع, ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ بھائی کیا ہے. ہم ہمارے اپنا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں غلط ہیں کہاں صحیح ہیں. وہاں پھر ہماری اللہ کے ساتھ جب کنکشن ہو جاتا ہے, اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے ناداستگی میں بھول چوک میں, تو ہمیں وارننگ دی جاتی ہے, ہمیں سمجھایا جاتا ہے, ہمیں اس ہماری جو غلطی ہے اس کو بتایا جاتا ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو, اور ہم ہر وقت اس بات کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر اور ہمیں اپنا قرب عطا کر. یہ اس طریقے سے ہے کہ ہم ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے, اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اصل جماعت جو ہے, اصل ہماری بقا جو ہے دنیا اور آخرت کی, وہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے, بد لوگوں کے ساتھ جڑنا نہیں ہے. وہ تو ہمیں دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں. جو نیک لوگ ہیں, اگر ہمارے ہم زیادہ نہیں کچھ کر بھی نہیں سکتے, لیکن ان کے ساتھ جڑنے ہی میں ہمیں فائدہ ہے, اس جڑنے ہی میں ہمیں ہماری بچت ہو جائے گی آخرت میں. عمل تو ہمارا ہے, ظاہر ہے ہماری کوشش وہ تو نہیں ہے, لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں, ہماری نیت تو ہے کوشش کرنے کی, لیکن ہم جڑے ہوئے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ. جو نیک لوگ ہیں ظاہر ہے وہ تو نیک ہیں, متقی اور پرہیزگار ہیں, ان کی محنت زیادہ ہے. ہم کر رہے ہیں تو ہماری تھوڑی بہت ہے, اس میں ہماری زیادہ تیزی نہیں ہے, لیکن اس جڑنے کی وجہ سے ہم انشاء اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں کی قربت کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے گا. اس میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث قدسی ہے کہ ذکر کی محفلیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بھی فرشتے مقرر کیے ہیں, ساری دنیا میں وہ فرشتے پھرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. تو ایک پوری حدیث ہے کہ فرشتے آئے, انہوں نے آ کے دیکھا, گھوما کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا, آپ فرشتے وہاں بیٹھ گئے. تو انہوں جب ذکر ختم ہو گیا تو فرشتے چلے گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کہاں گئے تھے, انہوں نے کہا ذکر کرنے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ نہیں, اللہ کو معلوم تھا, لیکن اللہ تعالیٰ اب ہمیں فرشتوں کے ذریعے سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے ہم ذکر کی محفل ڈھونڈ رہے تھے, ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا, ہم وہاں بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا کہ گواہ رہنا کہ اس محفل کے تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا. تو فرشتوں نے کہا کہ ایک شخص تھا, وہ ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا, وہ گزر رہا تھا, اس نے ذکر کی آواز سنی یا اس کو وہ آواز اچھی لگی یا تو وہ آ کے بیٹھ گیا, یعنی وہ نیت کر کے نہیں آیا تھا, لیکن اس نے دیکھا تو وہ بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ ان ذکر کی محفل کی لوگوں کے ساتھ میں نے اس کو بھی بخش دیا. اب یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت یہ دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں سے گن, ہماری جو خاتمہ ہو ایمان کے ساتھ ہو, اور صالحین لوگوں کی صحبت بھی ملے, صالحین کے لوگوں کی ہماری پڑوس, ہمارا جو پڑوس ہو قبرستان میں, جو پڑوس ہو وہ بھی صالحین کا ہو. تو ہمیں یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور سکھائی ہے کہ ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے, اس لیے کہ جو پڑوس ہوتا ہے, ظاہر ہے خدا نخواستہ ہمیں ایسی جگہ قبر ملے جہاں اللہ کا عذاب ہو رہا ہو, تو اس کا اثر ہم پہ بھی آئے گا. تو اس وقت ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ صالحین لوگوں کے ساتھ ہمیں جگہ دینا, تاکہ جو صالحین لوگوں پہ رحمت نازل ہو رہی ہوگی وہ ہم پہ بھی آئے گی وہ رحمت. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فأذابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور
اچھا, فاصابہم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء المحسنین. اللہ کہہ رہا ہے جو قائم رہا مستقل مزاجی سے مرتے دم تک ان لوگوں کے ساتھ شامل رہا, نیک لوگوں کی صحبت ہمیشہ اس کی اختیار رہی, اور وہ نیک لوگوں کے ساتھ اس کے تمام معاملات, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, رشتہ داریاں, تعلقات, یعنی اس کا پورا تمام ٹائم جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہے, بد لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. اس کی پوری زندگی نیک لوگوں کی صحبت میں گزری, اس کے تمام معاملات نیک لوگوں کی طرح تھے, تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جنتوں باغات ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیوں؟ ذالک جزاء المحسنین, یہ جو انہوں نے عمل کیا یہ اس کا بدلہ ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں, اپنے مخلوق سے اللہ کی محبت دیکھیں, کہ صرف اس نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے, 24 گھنٹے پوری زندگی ان کے ساتھ گزارنے سے, تو اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ میں نے اتنی, ہم لوگوں نے اتنی محنت نہیں کی, ہم نے کوئی مجاہدے نہیں کیے, کوئی ہم نے ریاضتیں نہیں کی, کچھ ایسا نہیں کیا, لیکن ہم نے جو اپنی طاقت کے مطابق ان نیک لوگوں کے ساتھ شامل رہے, ہماری پوری زندگی انہی لوگوں کے ساتھ رہی, یعنی ہمارے سب کچھ معاملات ان کے ساتھ رہے, بد لوگوں کی طرف نہیں گئے, دنیا والوں کی طرف نہیں گئے, تو اس کی برکت سے ہمارے کچھ عمل نہ ہونے کی وجہ سے, یعنی نیک اعمال, وہ محنتیں, وہ ریاضتیں نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس نیک لوگوں کی برکت سے ہمیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت کے باغات دوں گا, یعنی آپ کو باغات ملیں گے, اور یہ آپ کے اس نیک نیتی کا, اس خلوص کا, اس ثابت قدمی کا صلہ ہے اللہ کی طرف سے, اور یہ سب سے بڑی اللہ کی محبت ہے ہم سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں.
والذين كفروا, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, یعنی ایک تو وہ ہیں جنہوں نے بالکل انکار کیا, وکذبوا, ایک وہ ہے جو مانتے تو ہیں لیکن عمل سے وہ تکذیب کر رہے ہیں, نہیں مان رہے. بے آیات نا, اللہ کی آیتیں, اولئک اصحاب الجحیم, یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اب اگر یہ اس آیت کو ہم لے تو ہم تمام مسلمان, میجورٹی, زیادہ مسلمان جہنمی ہیں. یہ اللہ کی آیت سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم سب جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کہ ہم انکار تو نہیں کر رہے لیکن تکذیب کر رہے ہیں, یعنی اس کو جھٹلا رہے ہیں. اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم قرآن کو کیسے جھٹلا رہے ہیں, یہ ہمیں مجھے سمجھنا ہے. میری شادی, بیاہ, نکاح, موت, زندگی, میرے معاملات, میری بزنس, میری نوکریاں, میرے لوگوں کے ساتھ رویے, میرا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو ہم تکذیب کر رہے ہیں. اب اگر ہم نے یہ نہیں چھوڑا اور قرآن کے مطابق, اللہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا, تو اللہ کہہ رہا ہے میں جہنم میں ڈالوں گا تمہیں. اب سب سن لیں, آپ لوگ سب سن لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی, اللہ کہہ رہا ہے. تو اب مجھے اپنے تمام معاملات, ہر چیز کو, اپنے آپ, میں اپنے آپ کو ہلکا نہ لوں, میں اپنے پہ ظلم نہ کروں, میں اپنے آپ سے زیادتی کرنا چھوڑ دوں, ظلم کرنا چھوڑ دوں, میں قرآن کو ہلکا لینا چھوڑ دوں, میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے اسواس حسنہ کو ہلکا لینا چھوڑ دوں, مجھے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے کہ مجھے اپنے وقت کا امام پہچاننا ہے اور اس کی صحبت میں 24 گھنٹے رہنا ہے. کس لحاظ سے رہنا ہے؟ وہاں بیٹھے نہیں رہنا, وہ دل کا کنکشن, وہ عمل, وہ اس کے آگے سلنڈر کرنا اور فوقیت دینا, اس لحاظ سے اس کے صحبت میں ہم ہمیشہ رہیں گے. چاہے وہ, اگر بالفرض سمجھے میں نے مردان میں بیعت کی ہے اور میں چلی گئی امریکہ میں, میں مثال کے ساتھ میں امریکہ چلی گئی تو کیا وہ مردان کا جو میرے شیخ ہے میں وہ کیا میں ان کو چھوڑ دوں گی؟ انہوں نے جو مجھے تربیت دی ہے, توجہ جو مجھے دی ہے, جو وہ چاہتے ہیں, جو قرآن و سنت کے مطابق جو انہوں نے مجھے ہدایات دی ہیں یا میری تربیت کی ہے, تو کیا میں امریکہ جا کے چھوڑ دوں گی؟ نہیں, میں پوری کی پوری کوشش کروں گی کہ 24 گھنٹے میں ان کے تصور میں رہوں اور میں وہی کروں جو وہ چاہتے ہیں, جو اللہ چاہتا ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے اللہ کا چاہنا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنا اور مرشد کا چاہنا ایک ہے, ایک نور ہے, ایک راستہ ہے, ایک ہی لائن ہے. تو جب میں مرشد کو صحیح معنوں میں لوں گی تو ہر اس کو, تو ظاہر ہے میں کہیں بھی ہوں گی میں ان کی صحبت میں ہوں گی, میں ان کی طرف متوجہ ہوں گی, میں میرا سارا تن من دھن انہی کے لیے ہوگا, چاہے میں جسمانی لحاظ سے کہیں بھی ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو, بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.